بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماء الہی کے ساتھ آج ہم عزیز و علیم اور عزیز و حمید کی صفات کا مطالعہ کریں گے. یہ صفات بھی عزیز کے ساتھ دو مزید صفات کا اضافہ ہے. عزیز کے معنی پر ہم پچھلے سیشن میں بات کر چکے ہیں. علیم کا مطلب ہے بہت گہرائی سے ہر چیز کو جاننے والا. علیم الخبیر بھی قرآن میں آیا ہے اور لطیف الخبیر بھی آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت مائنیوٹلی ہر ہر پہلو سے پوری طرح ہر چیز سے واقف. علم جو ہے وہ ایک قوت اور قدرت کا نام بھی ہے کہ جب مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز کیسے استعمال کرنی ہے. مثلاً بارود کا جب پتہ چلا انسانوں کو کہ بارود دھماکہ خیز مواد ہے تو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا, تو اس سے ایک تو قوت حاصل ہوئی. یہ میڈیسن جو ہے یہ کام کر سکتی ہے, یہ بھی ایک قدرت ہے. تو ڈاکٹر علاج کرنے کی قوت حاصل کر لیتا ہے. تو اس طرح سے جو علم ہے وہ ایک قدرت اور قوت کا بھی باعث بنتی ہے. تو عزیز کے اندر خدا کا عزیز ہونا, نعوذ باللہ من ذالک, بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, بے علمی والا نہیں ہے, جاہلانہ نہیں ہے, بلکہ علم والا ہے. خدا کا زبردست ہونا, ہر چیز پر حاوی ہونا, وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ علیم ہے. اور اس کے جو عزیز ہونے کا ظہور ہوتا ہے وہ بھی مبنی پر علم ہوتا ہے. وہ بے خیالی میں, میرے پاس غلبہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ میں فلاں کی گردن مار دوں, فلاں کو قتل کر دوں, فلاں کے ساتھ یہ کر دوں, اور جہالت کی وجہ سے کر دوں, بغیر ثبوت کے کر دوں, بغیر تحقیق کیے کر دوں. لیکن خدا کو نہ ثبوت کی ضرورت ہے, نہ تحقیق کی ضرورت ہے. وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے, اس نے یہ کچھ کرنا ہے, اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. تو علیم ہونے کی وجہ سے جو خدا کا عزیز ہونا ہے وہ بہت ہی شاندار ہو جاتا ہے. وہ بہت ہی نپا تلا عین حقیقت کے مطابق ہوتا ہے. ہم اگر عزیز ہو جائیں کسی, جیسے ہمارے بادشاہوں کو دیکھیں, حکمرانوں کو دیکھیں, تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, حماقتیں کر رہے ہوتے ہیں, جہالت کے اقدامات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ عزیز و علیم ہونا خدا کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کا ہر اظہار عزیز ہونا وہ اتنا شاندار ہے, مبنی پر علم ہے, کہ کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا کہ اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے, اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے. ہاں, البتہ چونکہ ہمیں علم کم ہوتا ہے تو خدا کے بعض فیصلوں پہ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ابھی یہ اکیلا ماں باپ کا بیٹا تھا, اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے, تو یہ ہمیں بعض اوقات اس طرح کے سوالات ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کا اٹھایا جانا, جیسا سورہ کہف میں اس کی وضاحت کی گئی ہے, اس کا اٹھایا جانا ضروری تھا, اس کے علم کے مطابق تھا, اس کے حکمت کے مطابق تھا. عزیز کے ساتھ دوسری صفت جو ہم آج پڑھیں گے وہ حمید ہے. حمید کے معنی ہے ایسی ذات جو ایسے کام کرتی ہے جو قابل تعریف ہیں اور قابل شکر ہے. یعنی خدا کی ذات ایسی عزیز ہے کہ اس کا عزیز ہونا نعوذ باللہ اس کو غلط کاموں پر نہیں ابارتا, بلکہ جتنے بھی کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں عزیز ہونے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے قابل تعریف ہیں. بلکہ جب وہ ہو جاتے ہیں تو شکر کرنے کو دل چاہتا ہے کہ کیا خوبصورت کام کیا ہے. تو یہ دو پہلوؤں سے ہم آج دیکھیں گے. آگے چلتے ہیں, قرآن کی آیات کی روشنی میں ان کو سمجھتے ہیں. دیکھیے, پہلی جو آیت ہے وہ سورہ الانعام کی ہے, 96 نمبر آیت ہے. فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم. پوری کائنات میں سے چند چیزوں کو لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح نمودار کرتے ہیں, رات اور دن کو پرسکون بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے رات کو, اور سورج اور چاند کا ایک حساب مقرر کر دیا, وہ آ جا رہے ہیں. یہ خدائے عزیز و علیم کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے. اتنی بڑی بڑی چیزیں, سورج چاند ستارے, اس کو کنٹرول کرنا, یہ عزیز ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عزیز ہونے کی وجہ سے اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رکھا ہے. اگر اس کی وسعت دیکھیں کہ یہ کتنی وسیع ہے کائنات. ایک صاحب میرے پاس آتے تھے تو وہ کافی عرصہ غائب رہے, تو کافی 3-4 سال کے بعد دوبارہ آئے تو میرے پاس جب بیٹھے تو وہ کچھ کانپ رہے تھے. میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہنے لگا کہ میں دین سے باغی ہو گیا تھا. تو پچھلے ہفتے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے مجھے کائنات کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ذرا شیئر کی میرے ساتھ, کہ یہ کتنی بڑی ہے, اتنا کچھ ہے. تو کہتے ہیں کہ میں بس گھبرا گیا کہ میں کس خدا کو چھوڑ کے جا رہا تھا. تو مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود بن سکتی ہے؟ ناممکن ہے. اور کیسا خدا ہوگا جس نے اس کو بنایا ہوگا؟ اس کو کہا ہے کہ وہ عزیز و علیم ہے, یعنی انتہا درجے کا عزیز. اتنا بڑی کائنات کہ جو اربوں نوری سال, اربوں لائٹ ایئرز لگتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے, एक गैलेक्सी में, और पूरी कायनात पता नहीं कितनी बड़ी है, और अभी जितनी हमें मालूम है ये उसकी बात कर रहा हूँ, पता नहीं कितनी नामालूम कायनात है। और अगर इस तरह की 7 कायनातें हैं तो फिर अंदाज़ा कर लीजिए कि खुदा के अज़ीज़ होने का मतलब क्या है। एक एथिस्ट ने लिखा है कि क्या अल्लाह ताला को ये मालूम है कि बिग बैंग के टाइम पे जितने एटम्स बने थे या पार्टिकल्स बने थे वो इस वक्त कहाँ कहाँ हैं? वो पहले वहाँ हीलियम बनाने में काम आया, फिर वहाँ से टूटा, तो टूटने के बाद वो यहाँ बना, फिर वो उस एटम का हिस्सा बन गया, फिर वो उस एटम का हिस्सा बन गया, फिर वो कुछ जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके बनाने का हिस्सा बन गया, फिर वो ज़मीन में मिट्टी की शक्ल में आ गया, फिर मिट्टी से पौधे में गया, पौधे से उसके फल में गया, फल से किसी जानवर के मुँह में गया, और इस तरह से कहाँ कहाँ एक पार्टिकल जा रहा है, क्या अल्लाह को मालूम है? तो अल्लाह ताला कहते हैं हाँ, मैं अलीम हूँ, मुझे मालूम है। तो ये है खुदा के अज़ीज़ और अलीम होना कायनात के पहलू से, एक अज़ीज़ और अलीम होना हमारे पहलू से है, एक इस कायनात के पहलू से। तो उसको वाज़े किया कि ये अल्लाह ताला ये जो कायनात में पूरा एक अंदाज़ा ठहराया हुआ है, हर चीज़ नपीतुली चल रही है, ये खुदाए अज़ीज़ और अलीम की तकदीर है, जानने वाली हस्ती की जो ज़बरदस्त है, हर काम कर सकती है, हर चीज़ पर कंट्रोल रखती है। तो अब देखिए कि किसी चीज़ का अंदाज़ा ठहराना कि सूरज और ज़मीन का फासला इतना हो, सोलर सिस्टम के दरमियान चीज़ों का इतना फासला हो, ज़मीन के ऊपर इतनी गर्मी चाहिए, इतना पानी चाहिए, ये सारे खुदा के अंदाज़े हैं, कोई एस्टिमेशंस हैं। इन एस्टिमेशंस को अल्लाह ताला यहाँ तकदीर कह रहे हैं कि मैंने फासले किया, उन चीज़ों की मकदार किया, उनमें लोगों का कद काट किया, सब कुछ इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने किया है, और चूँकि इसके लिए बहुत कुव्वत चाहिए इसलिए वो अज़ीज़ भी है। तो ये अज़ीज़ व अलीम की बनाई हुई कायनात है, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि खुदा का अज़ीज़ व अलीम होना क्या मानी रखता है। इसी तरह की एक और आयत है कि वह शमसी तजरील मुस्तकर, सूरज अपने एक मंजिल की तरफ भागा चला जा रहा है, और ये भी अज़ीज़ व अलीम की ठहराई हुई तकदीर है। सूरज ने कितनी देर तक तलू होना है, उसका आखिरी अंजाम कहाँ तक होना है, ये भी खुदा ने अंदाज़े से अपना फ़ैसला करके ठहरा दिया है कि इतनी देर तक चलना है। उसके बाद फरमाया कि मैंने चाँद की भी मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं। तो सूरज का तुलू और ग़ुरूब, उसका एक मंजिल की तरफ जाना, और चाँद वगैरह ये सारा कुछ जो कुछ है ये भी उसी की तकदीर है, अज़ीज़ अलीम है। तो इससे हम इस मादी दुनिया के अंदर कम अज़ कम ये देख सकते हैं कि खुदा ने, मैंने पहले भी शायद बात अर्ज़ की थी कि ज़मीन पर पानी और मिट्टी को देख लें कितनी होनी चाहिए, उसका क्या तनासुब होना चाहिए, वो एक पूरा एक अंदाज़ा है जो खुदाए अलीम हकीम ने इस दुनिया में बना रखा है। उसके बाद फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान फैसला करेगा, क्योंकि वो अज़ीज़ व अलीम है। तो क़यामत के दिन जो कुछ होना है, अज़ीज़ के बारे में मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसके अंदर हाकमियत का मफहूम है, गलबे का, ज़बरदस्ती का, तवानाई का, बेपनाह तवानाई, बेपनाह कुदरत, ये खुदा के अज़ीज़ होना है। और अलीम होना उसके बेपनाह इल्म को बताता है, हर चीज़ की खासियतों को वो जानता, बल्कि बनाने वाला वो है कि उसके, उसने बता दिया कि चीनी में क्या ताकत होगी, वो मीठा करेगा कि कड़वा करेगी, ये सारे काम उसने वो जानता है। चुनाचे अब हम जो कुछ करते हैं वो भी जानता है, मेरे और आपके अमलों को भी वो जानता है। तो फरमाया कि अपने इल्म की बुनियाद पर वो अज़ीज़ होने की वजह से कल क़यामत वाले दिन सही सही फ़ैसले करेगा। कोई फ़ैसला उसका ऐसा नहीं होगा कि आपको पता नहीं है जी, ये तो बड़ा अच्छा आदमी था, आपने गलत फ़ैसला कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो खुदा की दैनूनत का ज़हूर, दैनूनत का मतलब है जज़ा व सज़ा का ज़हूर, खुदा की जज़ा व सज़ा का ज़हूर खुदा के इल्म और खुदा के अज़ीज़ होने की बुनियाद पर होगा। तो फिरौन भी अगर आ जाए, बड़े से बड़ा पहलवान भी अगर आ जाए, सारी इंसानियत इकट्ठी हो जाए, खुदा के फ़ैसलों को रोक नहीं सकेगी क्योंकि वो अज़ीज़ है। और सारे के सारे दानिश्वर इकट्ठे हो जाएँ, सारे के सारे अहले इल्म, बसीरत, तो फ़िक्र करने वाले साइंसदान इकट्ठे हो जाएँ, अल्लाह के किसी फ़ैसले में गलती नहीं बता सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो इल्म की बुनियाद पर किया जाएगा। तो ये अज़ीज़ व हकीम होना, अज़ीज़ व अलीम होना, ये बता रहा है कि क़यामत वाले दिन मामलात किस शान के होंगे, किस सतह के होंगे। उसके बाद कुरान मजीद के साथ भी अज़ीज़ व अलीम की सिफ़त को अल्लाह ताला ने जोड़ा है कि मैंने कुरान मजीद नाजिल किया, तो ये अज़ीज़ व अलीम की तरफ से नाजिल हुआ है, इल्म की बुनियाद पर हुआ है। इसमें जो बातें कही गई हैं वो हकीकत पर मबनी है, दुरुस्त इल्म है, खुदाए अज़ीज़ की तरफ से नाजिल हुआ है, तो इसलिए मानना पड़ेगा, खुदाए अज़ीज़ का हुक्म है, कोई उसकी खिलाफवर्जी नहीं कर सकता। तो इससे किताबुल्लाह के यानी कुरान के माने जाने का मफहूम पैदा होता है कि इसको लाजमन मानना पड़ेगा, मजबूरी है मानना इसको। صرف یہ نہیں کہ دل آمادہ ہے کہ نہیں آمادہ ہے، خدا عزیز کا فرمان ہے، ماننا پڑے گا. جیسے بادشاہ کا حکم ہو تو پیروی کرنی پڑتی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر خدا کا حکم ہے اس لیے ماننا پڑے گا. اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کتاب کے نازل ہونے کے بعد پھر نتائج کیا نکلیں گے. خدا جانتا ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب نہیں مانیں گے، ابو بکر و عمر مان لیں گے. اس علم کی بنیاد پر پھر فیصلے ہوں گے، کب اتمام حجت ہو جاتا ہے، کب باتیں دلوں میں واضح ہو جاتی ہیں، کب میں واضح نہیں ہوتی. جب تک آدمی سچائی کے ساتھ سوال کر رہا ہے اللہ کو معلوم ہے، اور جب وہ انکار کرنے کے لیے جان رہا ہوتا ہے کہ صحیح بات ہے لیکن جھٹلانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. تو عزیز و علیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس ہستی کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے اس سے آگاہ رہو کہ وہ کوئی بے خبر نہیں ہے کہ تم جو مرضی کر دو اس کتاب کے ساتھ، وہ کچھ نہیں کرے گا. تو وہ سزا کو قائم کر کے رہے گا، جو اس کا انکار کریں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے ان کو سزا ملے گی، جو اس کا ساتھ دیں گے، اس کو مان لیں گے ان کے لیے جزا ہوگی، ان کو بہت بڑا انعام ملے گا. اور یہ سارا کچھ خدا کے علیم ہونے کی وجہ سے عدل تک منتج ہوگا. عدل کے بغیر، انصاف کے بغیر اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ علیم ہے، غلطی نہیں کرتا. اس کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، کیسے کیا ہے، کیا دباؤ تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی خیال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی، قرآن مجید جیسا کلام، وہ 23 سال پورے نازل ہوتا رہا، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا رہا، اعتراضات کے جواب دیتا رہا، ہر چیز واضح کر دی، لیکن 23 سال بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کہتا ہے کہ میں نہیں سن سکا اس کلام کو، مجھے بتایا جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر اس کو بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ ہاں اس کو موقع دیا جائے، یہ قرآن کو سن لے، قرآن کو سمجھ لے، تاکہ اس پر بات واضح ہو جائے. تو علم کو یہاں تک باریکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنائیں گے، چنانچہ کوئی ایسا حرکت نہیں ہوگی خدا کی طرف سے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ تو صحیح نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوگا. تو قرآن مجید کا نزول، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے چپکلش، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جھگڑے، کشمکش، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، سب عزیز و علیم ہستی کے سامنے پیش ہوگا. اس کے بعد سورہ فصلت کی آیت ہے، اس میں فرمایا کہ میں نے 2 دن میں 7 آسمان بنائے، پھر ہر آسمان میں میں نے اس کا حکم جاری کر دیا، اور میں نے اس دنیا کو سجا دیا ستاروں سے، اور انہی ستاروں کو میں نے حفاظت کا بنا دیا. یہ عزیز و علیم کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے. عزیز و علیم کا ٹھہرایا ہوا اندازہ وہی جو میں پہلے بات عرض کر چکا ہوں کہ خدا نے اپنے قدرت، اپنی توانائی کا علم کے تحت معاملات کیے ہیں، پوری دانائی کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ چیزیں بنائی ہیں. اب اس میں کام کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ کائنات بظاہر دیکھنے میں ایک چلتا ہوا آٹومیٹک سسٹم ہے، چیزیں آ رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، بارش ہو رہی ہیں، سورج چڑھ رہا ہے، چاند چڑھ رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں، فصلیں پک رہی ہیں، جانور پیدا ہو رہے ہیں، خود بخود پودے اگاتے ہیں، خود بخود پھل دینے لگ جاتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اس کے بیچوں بیچ، چونکہ یہ آزمائش کے لیے بنائی ہے، تو بیچوں بیچ ایک حفاظت کا، ایک امتحان کا، ایک سمجھ لیجئے کہ پرکھنے کا، ایک نگرانی کا نظام بھی جاری کر دیا ہوا ہے. یہ بھی خدا کے علیم ہونے کی بنیاد پر ہے. چنانچہ میں اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر چیز کا ریکارڈ بن رہا ہے. تو یہ سب کچھ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، اوپر فرشتوں اور شیاطین کی نگرانی بھی ہو رہی ہے کہ شیاطین اپنی حرکتیں نہ کر سکیں، ملائیالہ کی طرف نہ سعود کر سکیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے دنیا پوری کو اللہ کے کنٹرول میں اللہ نے رکھا ہوا ہے. تو با مقصد ہے اس کے اندر ساری چیزیں، حکمت کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے. ایک گلی میں ابھرا ہوا پتھر جس سے ٹکرا کر میں گر جاتا ہوں، وہ مجھے یہ حکمت سکھانے کے لیے ہے کہ دیکھ کر چلنا چاہیے. کوئی چیز بھی مقصد سے خالی نہیں ہے، کوئی چیز بھی مقصد سے خالی نہیں ہے. اس کو بیان کیا ہے عزیز علیم کے لفظ سے. اس کے بعد سورہ زخرف کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، علم اور مقصدیت کو سامنے رکھ کر بات کہی گئی ہے کہ دیکھو، اگر ان سے پوچھو کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں، تو یہ سارے کے سارے لازمن کہیں گے کہ عزیز و علیم نے بنائے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اتنی بڑی کائنات کسی ایسی ہستی ہی کی تخلیق ہو سکتی ہے جو عزیز و علیم ہو. کہ کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے، کون سی چیز کہاں نہیں ہونی چاہیے، کس طرح سے معاملات چلیں گے، سورج کتنا چلے گا، کس روٹ پر چلے گا، کس طرح کی دھوپ دے گا تو فصلیں پکیں گی، سمندروں سے ہوائیں اٹھیں گی، بادل بنیں گی، بارشیں ہوں گی، یہ سارا کچھ عزیز و علیم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کائنات کی بناوٹ یہ بتاتی ہے، خلق السماوات جس کو یہاں بولا گیا ہے، وہ بتاتی ہے کہ یہ خدا عزیز و علیم کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کی آیت پہلی ہے، اس میں عزیز و حمید جو دوسری ہماری آج کی صفت تھی، وہ اس کا بیان شروع ہوتا ہے۔ عزیز کے لفظ سے ہم واقف ہیں، حمید کے لفظ میں نے تعارف شروع میں کرا دیا تھا کہ حمید کے معنی ایسی ذات کے ہیں جو قابل تعریف کام کرے اور ایسے کام کرے جو قابل شکر، یہ خدا حمید۔ تو عزیز الحمید کا مطلب ہوا کہ خدا کی ذات ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کا غلبہ، جس کی عزت، جس کا عزیز ہونا، جس کی زبردستی، جس کی قہاریت وہ قابل تعریف نہ ہو۔ اس کا جبر بھی قابل تعریف ہے، اس کی سختی بھی قابل تعریف ہے، اس کا کوئی زلزلہ بھیج دینا وہ بھی قابل تعریف ہے، جس کی حقیقتیں چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہیں، کل قیامت والے دن کھلیں گی کہ اوہ وہ جو زلزلہ آیا تھا اگر نہ آتا تو کیا ہوتا۔ تو اس وجہ سے خدا عزیز اور حمید کے معنی یہ ہیں کہ جو بھی جبروت دنیا میں قائم ہے خدا کی، وہ بھی قابل تعریف ہے، اس کے اوپر بھی ہم کوئی حرف نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو چنانچہ فرمایا کہ میں نے یہ قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ میں لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے جاؤں، تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاؤں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ خدا کے حمید ہونے کا اظہار ہے کہ میں گمراہی میں نہیں پڑے رہنا دینا چاہتا، میں انسانوں کو ایسی حالت میں نہیں رہنے دینا چاہتا کہ جس کے بعد وہ دوزخ میں جا گرے ہیں۔ تو اس لیے حمید کا پھر تقاضا یہ بنتا ہے کہ وہ ہمارا پسندیدہ ہستی ہے، وہ غالب ہے اور پسندیدہ ہے۔ چنانچہ اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہماری امیدیں اس سے وابستہ ہوں گی، ہمیں خوف بھی آئے گا۔ عزیز ہونے سے خوف پیدا ہوتا ہے اور حمید ہونے سے اس کے ساتھ محبت اور تعلق استوار ہوتا ہے۔ اس طرح سے دونوں چیزیں مل کر ہمارے لیے ایک ایسے خدا کا تصور دیتی ہیں کہ جیسے ایک باروب باپ سے بچے ڈرتے بھی ہیں اور جب وہ باپ غصے میں ہوتا ہے تو اسی کے پاس روتے ہوئے جاتے بھی ہیں، بالکل یہی کیفیت خدا کے ساتھ ان دو صفات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا کہ ہدایت اور ضلالت کا جو بھی معاملہ ہے وہ قرآن مجید کی عزیز و حمید ہونے کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر شکر کے ابھارنے کے لیے، ان کو اس قابل کرنے کے لیے کہ وہ جنت میں چلے جائیں اور وہاں جا کر خدا کا شکر ادا کریں کہ قرآن نازل ہو گیا تھا، اس کے لیے عزیز و حمید حمید ذات نے قرآن مجید نازل کیا تاکہ لوگ آخرت کے پہلو سے اپنی تیاری کر سکیں۔ تو عزیز و حمید ہونے میں ایک اور پہلو جو اس سورہ میں، اس آیت میں نظر آ رہا ہے کہ قرآن کے نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ حول من ربے کا حول حق، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ دو صفات جو ہیں عزیز اور حمید ہونا، یہ لازمی تقاضا کرتی ہیں کہ خیر و شر کا انجام ایک نہ ہو، شر کا لازمن کلا کما ہو، لازمن اس کو سزا ملے، اس سے انتقام لیا جائے، اور جو حق ہے، جو نیکی ہے، اس کا لازمی اچھا انجام ہو۔ تو عزیز و حمید ہونا آخرت میں انصاف کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ یہ آیت بہت اہم ہے، اس میں ان مسلمانوں کو جن کو ستایا جا رہا تھا ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان کو سزا اس لیے دے رہے ہیں، تنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ عزیز و حمید خدا پر ایمان لا رہے ہیں۔ اس میں ستانے والوں کے لیے ڈانٹ بھی ہے، دھمکی بھی ہے، اور جن کو ستایا جا رہا ہے ان کے لیے اس میں خوشخبری بھی ہے، اور جو ستا رہے ہیں اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ ڈرایا جا رہا ہے کہ تم خدا عزیز کو ماننے والوں کو تنگ کر رہے ہو، مارے جاؤ گے، اور حمید یہ ہے کہ اگر چھوڑ دو گے، ان کو معاف کر دو گے، ان کا ساتھ دو گے، تو میں تمہیں اچھے انجام سے دو چار کروں گا۔ اور جن کو ستایا جا رہا تھا ان کو کہے گھبرانے کی بات نہیں ہے، خدا عزیز تمہارا خدا ہے، وہ ان کو لازمن سزا دے گا، ان کے ظلم کا بدلہ چکائے گا، اور تمہارے ساتھ پسندیدہ انجام تمہیں دے گا کیونکہ وہ خدا حمید ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے لائق ہے کہ اس کا سہارا لیا جائے، کیونکہ اسی کے سہارے سے امیدیں قائم ہوں گی۔ وگرنہ جو آدمی عزیز نہ ہو، جو ہستی عزیز نہ ہو، اس کا سہارا لینے کی کیا ضرورت، اور جو ہستی حمید نہ ہو اور جو ہستی علیم نہ ہو، اس کا سہارا لینے کی بھی کیا ضرورت۔ تو خدا ہی اس کا حق رکھتا ہے کہ ہم اسے ڈریں، اس کا سہارا پکڑیں، اسی کی انگلی پکڑ کر چلیں، اور لیکن اسی کی ناراضی سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔